مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے, مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے, کرب و بلا سے ایسا, کرب و بلا سے ایسا, اس دل کا سلسلہ
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منارے نور سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے. ایران اور روس کے درمیان کامیاب تعاون کا ماڈل ثابت کرے گا کہ دنیا میں یہ طرفہ پن کا دور ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر مسعود پزیشکیان. 22 سال کے نقصان دہ مذاکرات کے بعد کیا اب بھی این پی ٹی سے دستبرداری کا وقت نہیں آیا؟ ایک رپورٹ. ایمانوئل میکرون کو اسرائیل کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. فرانسیسی مظاہرین. ترکی اور سعودی عرب انتظار کریں, اسرائیل ان کے پیچھے بھی جائے گا. حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم. اور اب نظر کرتے ہیں اخبار جامع جم کی بعض سرخیوں پر. تل ابیب کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر 110 بار بمباری کی گئی, غزہ حکومت کی انفارمیشن آفس. جولانی اور تل ابیب کے درمیان ایران کے خلاف فضائی راہداری بنانے کا خفیہ معاہدہ بے نقاب. عالمی امور کے ماہر صدر رضا میر طاہر. اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد نہایت ضروری ہے, حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم. اور سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. اللہ کا خوف اور اچھا نظام چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے, حافظ نعیم الرحمن. پاک سعودی معاہدہ بڑی سفارتی کامیابی ہے, مریم نواز. ایشیا کپ T20 2025 پاک بھارت میچ کل کھیلا جائے گا. غزہ, اسرائیل کی بمباری سے مزید 50 فلسطینی شہید. روس نے استونیا کا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا. امریکہ اسرائیل کو $6 بلین کا اسلحہ فروخت کرے گا. گجران والا سانحہ 9 مئی کی سزا یافتہ قیدی کا جیل میں انتقال. اور پرتگال نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. اور سامعین, اخبار نوائے وقت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. حکومت مضبوط برآمدات پر مبنی ڈیجیٹل معیشت قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے, احسن اقبال. معاہدہ عسکری صلاحیتوں کا اعتراف خطے میں امن کی ضمانت ہے عبدالعلیم خان. سوڈان کے علاقے دارفور کے شہر الفاشر میں ایک مسجد پر ڈرون حملے میں 70 سے زائد شہری جاں بحق. ایف بی آر کا دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی نے طبی معائنہ کرانے سے کر دیا انکار. ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ. اور سامعین، روزنامہ ایکسپریس نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے غزہ کی پکار. مضمون نگاہ جناب ایم جے گوہر تحریر کرتے ہیں. قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب دنیا میں ایک ہلچل مچی ہے اور سینی وزیر اعظم نتن یاہو کے مستقبل کے خطرناک عزائم کے آگے بند باندھنے کے لیے عرب ملکوں کا ہنگامی سربراہ اجلاس منعقد کیا گیا. دوحہ میں ہونے والے اس اجلاس میں شریک عرب ممالک کے سربراہوں نے حزب سابق گرم جوش تقاریر کی اور اسرائیل کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی. مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے لے کر نتن یاہو کے جنگی جرائم تک کا احاطہ کرتے ہوئے عرب سربراہوں نے اسرائیل کے تمام جارحانہ اقدامات اور اس کے مستقبل کے خوفناک عزائم کی پرزور الفاظ میں بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسرائیل اور اس کے سرپرست اعلیٰ امریکہ پر واضح کیا کہ آئندہ اگر اسرائیل نے کسی عرب ملک پر جارحیت کا ارتکاب کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا. اس ضمن میں عرب سربراہی اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ قطر پر حملہ کر کے اسرائیل نے تمام ریڈ لائن کراس کر لی ہیں، اسے اب کٹہرے میں لانا ہوگا. اعلامیہ میں تمام ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے تمام مؤثر قانونی اقدامات اٹھائیں، جن میں سرفہرست سفارتی اور اقتصادی تعلقات پر نظر ثانی کرنا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنا شامل ہے. رکن ممالک میں اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت ختم کرانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی. اسرائیلی جنگی جرائم روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس کے قیام کی بھی تجویز اعلامیے کا حصہ ہے. سوال یہ کہ کیا عرب سربراہی اجلاس میں جو تجاویز اعلامیے کی شکل میں سامنے آئی ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے آنے والے دنوں میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ اگر آپ ماضی قریب و بعید پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ فلسطین اور لبنان ایک سے زائد مرتبہ اسرائیلی جارحیت کے نشانہ بنتے رہے اور درجنوں مرتبہ او آئی سی کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے. اسرائیل کے خلاف عرب سربراہوں نے پرجوش تقاریر کی اور اسرائیل کے خلاف اقدامات کے اعلانات بھی کیے گئے، لیکن بات نشستن گفتن برخاستن سے آگے کچھ نہ بڑھ سکی اور اسرائیل نے اپنے مضمون مقاصد تکمیل کے لیے امریکہ کا آشیرواد لے کر فلسطین کے خلاف جہاد سلسلہ جاری رکھا. اب ایک طرف عربوں کے ہنگامی سربراہ اجلاس کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ اسرائیل نے غزہ شہر کے مرکز میں قدم رکھ دیے. فضائی و زمینی حملہ کر کے سینی فوج نے غزہ سٹی کے باسیوں کو فوری طور پر شہر خالی کرنے کی دھمکی دے کر انہیں بھی بے دخل کرنا شروع کر دیا. اور سامع چلتے ہیں ہندوستان، وہاں سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. اساتذہ کو انصاف دلانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے، مہاراشٹرا شکشن کرانتی سنگٹھن. فلسطینی بچوں میں تغذیہ کمی میں اضافہ، اس وقت فلسطین میں تقریباً 26,000 بچوں کو تغذیہ کی قلت کا علاج درکار ہے، جن میں 10,000 کا تعلق غزہ شہر سے. ووٹ چوری کے خلاف قومی دستخطی مہم کا اعلان، راہل گاندھی نے پھر الیکشن کمیشن کو بنایا نشانہ. ہینڈنبرگ کو ہندوستان سے معافی مانگنی چاہیے، سی بی کے کلین چٹ پر اڈانی کا مطالبہ. بگرام ایئر بیس کی واپسی کے امریکی بیان پر افغانستان کا دو ٹوک جواب. فرانس تجارتی یونینوں کی نئی ہڑتال کی دھمکی، وزیر اعظم کے نام الٹی میٹم. اور سامعین، اخبار قومی آواز نے سرخیاں لگائی ہیں کرناٹک حکومت کا بڑا فیصلہ، ریاست بھر میں 22 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ذات پر مبنی مردم شماری کو دی منظوری. کانپور میں آئی لو محمد کے بورڈ پر ایف آئی آر کے خلاف ملکی احتجاج، جمعے کے بعد مسلمانوں کے پرامن مظاہرے. بمبئی میں باندرا تالاب کے نزدیک کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر 4 افراد کے خلاف کارروائی، ایف آئی آر درج. منی پور کے بشنو پور ضلع میں آسام رائفلز کے قافلے پر حملہ، 2 فوجی ہلاک. کسی کی جگہ لینے نہیں، انسانوں کی مدد کے لیے آئی ہوں، البانیا کی پہلی اے آئی وزیر کا پارلیمنٹ سے خطاب. اور سامعین، اخبار انقلاب نے ایک کالم لکھا جس کا عنوان ہے جب بے روزگاری ہی روزگار بن جائے. اخبار لکھتا ہے ملک میں جن لوگوں کے پاس روزگار ہے اور محفوظ و طے شدہ ماہانہ آمدنی، جن کی زندگی کو روٹی کپڑا مکان علاج اور بچوں کی تعلیم کی فکر سے آزاد رکھتی ہے، انہیں شاید احساس نہ ہو کہ بے روزگاری کتنی اور کیسے کیسے ظلم ڈھاتی ہے. کوئی ماں باپ کے علاج معالجے کے پریشان ہے تو کوئی مکان کی خریداری پر لیے گئے قرض کی قسطیں ادا کرنے کے لیے کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہے. اسی سمجھوتے کا نتیجہ ہے کہ آج اگر کسی سرکاری محکمے کی خالی آسامیاں پر کرنے کے لیے اشتہار نکلتا ہے تو مٹھی بھر آسامیوں کے لیے کئی کئی ہزار عریضہ گزار متعلقہ محکمے کے دفتر پہنچ جاتے ہیں. انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ پر 21 اپریل 2025 کو آویزاں کی گئی صحافی شرد کمار کی ایک رپورٹ شائع تھی کہ راجستھان میں چپراسیوں کی 53,749 آسامیوں کے لیے 24,76,000 نوجوانوں نے عریضہ دیا, جن میں کئی ایسے تھے جنہوں نے ایم بی اے یا پی ایچ ڈی کیا ہے یا جن کے پاس قانون کی ڈگری ہے. ان نوجوانوں نے ذہنی کیفیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے مگر آسان بھی نہیں ہے. پی ایچ ڈی یا ایم بی اے ہونے کے باوجود ان کا بے روزگار ہونا اور پھر چپراسی کی ملازمت کے لیے رضامند ہو جانا یہ سمجھاتا ہے کہ ملک کا سسٹم نئی نسل کے خوابوں کو چکھنا چور کر رہا ہے. ملک کی نوجوان آبادی پر ناز کرنے والے اہل اقتدار انہیں ذلت و ناکامی سے دو چار کر کے کیا حاصل کر لیں گے, اس کا جواب کسی کو نہیں ملتا. یہ ملک جاپان نہیں ہے جہاں ضعیفوں کی آبادی زیادہ ہے, یہ ہندوستان ہے جس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی آبادی کا بڑا حصہ آج بھی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب اگر اس آبادی کو سخت ترین آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے تو اس میں صرف ان کا نقصان نہیں ہے, ملک کے سماجی اور معاشی اہداف کا بھی نقصان ہے. ستم ظریفی دیکھیے کہ چپراسی کی جس کی ملازمت کے لیے پی ایچ ڈی اور ایم بی اے نوجوانوں نے عرضیاں دی تھیں اس کے لیے درکار اہلیت 10ویں پاس ہونا تھا. اس لیے بے روزگاری کا مسئلہ ہے, جو بڑھتی ہے تو مسئلہ بھی شدت اختیار کرتا ہے اور پھر اس کی نت نئی شکلیں ابھرنے لگتی ہیں. سب سے واضح شکل جسے بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے وہ انتشار ذہنی ہے جو فرسٹریشن کہلاتی ہے. اگر انتشار ذہنی نہ پیدا ہو تب بھی بے روزگار نوجوانوں میں احساس کمتری کا پیدا ہونا, ان کا سماج سے کٹ جانا, صلاحیتوں کو زنگ لگنا, مستقل بے کیفیت بے دلی کے شب و روز گزارنا اور ان میں سے بعض کا جرائم کی طرف بڑھنا خارج از امکان نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ بے روزگاری کئی مسائل کا ایک مسئلہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ اہل اقتدار اس کے بارے میں اتنی گہرائی سے نہیں سوچتے, اس لیے مسئلے سے انکار کرتے ہیں, اور اگر تسلیم کیا بھی تو عموماً اعداد و شمار چھپا کر جزوی طور پر کرتے ہیں. انہیں علم نہیں کہ غیرت مند انسان بھوکھا تو رہ سکتا ہے, بیکار نہیں رہ سکتا. بیکاری میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب اسے مشکوک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے, اور عالم جتنا اپنے علم پر عمل کرتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں حسد اور حقارت دو ایسی بدترین صفات ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی معلومات بھی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے, اور وہ عالم ہوتے ہوئے بھی جاہلوں کی صف میں کھڑا رہتا ہے. کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں جب تک کہ اسے اپنے بلندتر سے حسد رکھے اور کمتر کو حقیر سمجھے. جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. علم اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے بعض روایت میں نور کہا گیا ہے. جب اس نور سے تاریخی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا, اس لیے کہ عبادت کی بنیاد معرفت اور معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے. اور سامنے لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام
یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 29 شہریور، 27 ربیع الاول اور 20 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ انتیس شہریور سن 1381 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمد علی مواحد ابتہی نے وفات پائی۔ وہ سن 1309 ہجری شمسی میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر سے دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور پھر 15 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ قم چلے گئے، جہاں انہوں نے جید اساتذہ کے دروس میں شرکت کی اور معقولات و منقولات میں اعلی مدارج طے کیے۔ اس کے بعد وہ 1333 ہجری شمسی میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے سید محسن حکیم، سید محمود شاہرودی، سید ابو القاسم خوئی اور سید عبدالحادی شیرازی جیسے علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ 20 سال کے بعد سن 1353 ہجری شمسی میں قم واپس آ گئے اور حوزہ علمیہ قم میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آیت اللہ سید محمد علی مواحد ابتہی نے 100 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ انتیس شہریور سن 1390 ہجری شمسی کو افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر برہان الدین ربانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 29 شہریور سن 1319 ہجری شمسی کو پیدا ہوئے تھے۔ برہان الدین ربانی جمعیت اسلامی افغانستان کے سربراہ اور افغانستان میں بننے والی مجاہدین کی حکومت کے پہلے صدر تھے۔ برہان الدین ربانی سن 1389 ہجری شمسی سے آخری دم تک افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر رہے۔ یہ کونسل حامد کرزئی کے حکم پر تشکیل پائی تھی۔ اس کونسل پر افغانستان میں لڑائی کے خاتمے کے لیے پرامن راستہ تلاش کرنا اور پائیدار امن کے قیام کی غرض سے طالبان گروہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری تھی۔ برہان الدین ربانی کو کابل میں ان کے گھر میں خودکش بم دھماکے میں قتل کیا گیا۔ مذکورہ کونسل کے بعض اراکین ربانی کے گھر میں طالبان گروہ کے دو افراد کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اسی وقت طالبان کے ایک نمائندے نے خودکش بم دھماکہ کر دیا۔ طالبان کا یہ نمائندہ بم کو اپنی پگڑی میں چھپا کر لایا تھا۔ ستائیس ربیع الاول سن 682 ہجری قمری کو اندلوسی ریاضیداں اور منجم محی الدین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی جائے پیدائش اندلس میں، جو آج اسپین کا ایک حصہ ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن چونکہ ان کو ریاضی اور نجوم میں زیادہ دلچسپی تھی، لہذا ان علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں بہت معلومات حاصل کر لیں۔ محی الدین نے شمال مغربی ایران میں واقع مراغہ کی رصدگاہ میں ایک عرصے تک خواجہ نصیر الدین توسی کے معاون کی حیثیت سے کام کیا اور اس عرصے میں انہوں نے بہت اہم تجربات کیے۔ بیس ستمبر سن 1810 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ وہ سن 1722 میں آگرے میں پیدا ہوئے اور والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش میں دہلی کا رخ کیا۔ میر تقی میر نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے بادشاہوں، نوابوں اور امیروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا۔ دہلی کے حکمرانوں کی بد نصیبی سے لکھنؤ کے نوابوں کی بزم آرائی تک سب کچھ ان کی نگاہوں میں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک دہلی میں رہے، پھر لکھنؤ سے نواب آصف الدولہ نے انہیں یاد کیا۔ تم وہاں چلے گئے اور اسی شہر میں انتقال کیا۔ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے استادوں اور شاعروں نے ان کا لوہا مانا اور اپنے شعروں میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ مرزا غالب نے بھی میر کی شاعرانہ بزرگی کو تسلیم کیا اور یہ شعر کہا کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو غزل میں محبت، نرمی اور جذبات کی گرمی میر کا ہی عطیہ ہے۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادھی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ سننے والے کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بیس ستمبر سن 1831 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والی پہلی بس بنائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی اس بس کی ایجاد گھوڑے سے چلنے والی بس کی ایجاد سے ٹھیک 2 سال کے بعد ہوئی۔ اس بس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس بس کا موجود ایک برطانوی سائنسداں گورڈن برانس تھا، جس کے ذہن میں گھوڑے والی بس کا مشاہدہ کر کے اس بس کی ایجاد کا خیال آیا اور وہ سن 1831 میں آج کے دن بھاپ سے چلنے والی بس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بیس ستمبر سن 1867 عیسوی کو ہنگری کا آسٹریا کے ساتھ الحاق ہونے کے بعد فرانسوا جوزف ہنگری اور آسٹریا کی متحدہ سلطنت کا حاکم بنا۔ ہنگری بارہا آسٹریا جیسے طاقتور یورپی ممالک اور سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا، لیکن آخرکار سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور آسٹریا کی شکست کے بعد مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ ہنگری مشرقی یورپ میں واقع ہے۔ یوکرین، اسلوواکیا، آسٹریا، سلووینیا، کروشیا، سربیا اور رومانیا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو رہی ہیں۔ 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائیں گے، اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم وے پر بند ہو جائیں گی۔ تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے۔ تو 22 ستمبر 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات نشر ہوں گی۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا کے ایک نو مسلم سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بعض غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور ان کی سرگرمیاں بھی وسیع ہیں۔ ان ممالک میں غیر مسلموں کے اسلام سے روشناس ہونے کا بھی امکان زیادہ پایا جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہونا چاہیں تو وہ اسلامی مراکز سے رجوع کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کر کے دین مبین اسلام سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسے ممالک اور خاص طور سے ایسے شہر کم نہیں ہیں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں اور ان کی سرگرمیاں بھی خاص نہیں ہیں۔ ان حالات میں اسلام سے واقفیت اور اس کے بارے میں تحقیقات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کینیڈا کے ایک جنوب مشرقی شہر میں رہنے والے ڈیوڈ فرگز کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے رہے ہیں۔ ان کے شہر میں تقریباً کوئی مسلمان نہیں رہتا، لیکن خداوند کریم کے لطف و کرم سے نوجوانی کے دور میں ان کے ذہن میں ہی اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہونے کے لیے نسبتاً طویل سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان حالات میں مسلمانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگرچہ انٹرنیٹ پر اچھی کتابیں اور معلومات دستیاب ہوتی ہیں، لیکن چونکہ کسی کی نگرانی نہیں ہوتی، اس لیے منحرف افراد یا تنظیمیں انٹرنیٹ کے صارفین کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط راستے پر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے وقت صارفین کو یہ اہم نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال بظاہر ڈیوڈ نے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخری آسمانی دین سے متعلق مزید معلومات کے لیے انہوں نے انگریزی ترجمے کا ایک قرآن بھی لے لیا تھا، کیونکہ ابھی ان کو مسلمان ہونے کے لیے مزید معلومات کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں بھی مطالعہ کر رہے تھے۔ ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا میرا عمل تدریجی تھا، ایک دم میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں جمعے کو قرآن پڑھتا تھا، ہفتے کو تورات اور اتوار کو انجیل۔ ڈیوڈ فرگس نے وسیع تحقیقات کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات کے منطقی اور معقول ہونے کی وجہ سے بالآخر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاہم ڈیوڈ کا یہ اقدام اسلام مخالف پروپیگنڈے کے سبب ان کے گھر میں، معاشرے میں اور ان کے دفتر میں کچھ مشکلات کا بھی سبب بنا۔ ڈیوڈ فرگس مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں کہتے ہیں، افسوس کے ذرائع ابلاغ کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے میری والدہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو تشویش ہوئی کہ ممکن ہے میں دہشت گرد بن گیا ہوں۔ البتہ اس وقت سے لے کر اب تک میرے بارے میں ان کا نظریہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ان کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہ میں انتہا پسندوں سے متاثر نہ ہو جاؤں یا وہ انتہا پسند اپنے ناپاک مقاصد کے لیے میرا استعمال کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ڈیوڈ فرگس کو اپنے معاشرے میں بھی کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں اور ڈیوڈ فرگس کے دوست ان کے نئے عقائد اور صورتحال کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ڈیوڈ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سماجی زندگی میرے لیے سخت ہو گئی، کیونکہ میرے دوست احباب جن میں غیر مسلم بھی تھے بہت سے مواقع پر مجھے حرام کام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک نو مسلم کے لیے یہ صورتحال ایک آزمائش الہی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے اور وہ ان چیزوں سے جو خدا نے حرام قرار دی ہیں بچتا ہے یا نہیں۔ سامعین، ڈیوڈ فرگس کو کام کی تلاش اور دفتر میں دینی فرائض کی ادائیگی میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے کام ملنا بہت مشکل ہو گیا اور دین سے متعلق بہت سے کام ظاہر نہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ مجھے اس کی بھی صفائی دینی پڑتی ہے کہ ہر جمعے کو میں کیوں چھٹی لیتا ہوں یا یہ کہ عورتوں سے کیوں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں وغیرہ۔ اکثر دفاتر میں ایسے افراد کو کام پر رکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دفتر میں نماز کے وقت کام نہ کرنے کی وجہ سے میری سرزنش بھی ہوئی ہے۔ ان سب مشکلات کے باوجود ڈیوڈ اپنے عقائد پر بدستور قائم ہے اور اس مشکل صورتحال کے ضمن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کو پیش کرتے ہیں، جن میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ڈیوڈ کے گھر کے پاس کچھ مسلمان بھی رہتے ہیں، لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد وہ انہی مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہ مسلمان شیعوں پر کچھ الزام لگاتے ہیں۔ ڈیوڈ ان الزامات کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے شروع میں ان الزامات کو صحیح سمجھا، لیکن پھر کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف کی باتیں سن کر کوئی رائے قائم کی جائے، اور میں نے دونوں فرقوں کے بارے میں مطالعہ کیا. اس کے بعد ڈیوڈ نہج البلاغہ اور اصول کافی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. نہج البلاغہ حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب ہے، اور اصول کافی شیعوں کی اصل کتابوں میں سے ایک ہے. ان کو یہ کتابیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں. وہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں، اصول کافی میں خدا کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں، اور نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں عدل کے بارے میں پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا. ان کتابوں میں بڑی خیرت مندانہ باتیں لکھی ہیں. ڈیوڈ فرگس کی نظر میں عدل بہت اہم ہے، جو ان کو تشیعوں میں نظر آیا. وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا اسلام انقلابی اسلام ہے، جو عدل و انصاف پر استوار ہے. ایسا اسلام جو امتیازی سلوک سے مقابلے اور توحید کے قیام، نیز شیطان سے نجات کے لیے لوگوں کو سعی و کوشش اور جہاد کی دعوت دیتا ہے. وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام پر عقیدے کے دیگر فیوز و برکات کو نمونہ کامل قرار دیتے ہیں، جو خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے عطیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تشیعوں میں نمونہ ہائے عمل خود خدا کی طرف سے منسوب شدہ ہیں. اس عقیدے کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی ہمہ جانبہ شخصیت کے جائزے اور آپ علیہ السلام کے تمام اعمال میں تقوی سے ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر ڈالیں، گھر پر، مسجد میں، کام کے وقت، سیاست اور ذاتی زندگی کے اوقات، حتیٰ قید خانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں تقوی جلوہ گر ہے. سامعین، کینیڈا کا یہ نو مسلم اس کے باوجود کہ خود ایک مغربی ملک میں رہتا ہے، لیکن مغربی طرز زندگی پر تنقید بھی کرتا ہے، اور اس سلسلے میں قابل توجہ اور اہم نکات اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی کا مشاہدہ دنیا کے ہر علاقے میں کیا جا سکتا ہے، جو دنیا سے وابستگی کا نتیجہ ہے. ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی مسئلہ مغربی یا مشرقی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا پر استوار اور آخرت پر استوار طرز زندگی کے موازنے کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پر استوار طرز زندگی میں لوگ پیسے اور لذت کے لیے جیتے ہیں، اور وہ اس طرز زندگی کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں. اس طرز زندگی کے حامل اکثر لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے. وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جس پیسے اور مال و دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی تمام کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، وہ دولت قبر میں ان کے کام نہیں آئے گی. بنیادی مسئلہ یہی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو، تو یاد رکھو آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے. لیکن بہت سے لوگ، خاص طور سے مغربی لوگ، آخرت کی جاویدانہ زندگی کو بھول چکے ہیں اور دنیائے فانی میں گناہ آلود عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ڈیوڈ فرگس کا کہنا ہے کہ عمل میں اسلام کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے لوگوں کو روشناس کرائیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام کے طرز زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ہم کبھی بھی زیادتیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا کو صہیونی حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کی افغانستان میں ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اور آئی لو محمد کمپین کے تحت ہندوستان کے مختلف شہروں میں مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ہم کبھی بھی زیادتیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رکاوٹوں پر قابو پانے کی صلاحیت کے یقین ہوتے ہوئے کہ بدخواہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عالمی سائنس اولمپیاڈ 2025 میں تمغہ جیتنے والوں کے اعزاز میں ایک تقریب سے خطاب میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک میں آپ جیسے ہونہار نوجوان موجود ہیں جو عالمی میدانوں میں مکمل اعتماد کے ساتھ پیش کرنے کے قابل ہیں اور فخر کے ساتھ ایران کا دفاع کرتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ میرا یقین ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ملک کی اصل دولت اس کا تیل، گیس یا سونے کی کانیں نہیں ہیں، بلکہ آپ ملک کے ہونہار اور تخلیقی نوجوان ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ بعض مغربی ملکوں کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے پر صہیونی حکومت کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں دنیا کو اس حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہفتے کو فرانس نیوز ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں گوترش نے صہیونی حکومت کی جانب سے دی گئی اس دھمکی کا ذکر کیا کہ اگر مغرب نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تو وہ مغربی کنارے کا الحاق کر لے گا۔ اس مسئلے پر صہیونی حکومت کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں انتقامی کارروائی کے امکان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے یا نہ کریں، اس طرح کے اقدامات جاری رہیں گے اور کم از کم یہ موقع تو پیدا ہوگا کہ عالمی برادری صہیونی حکومت کے اقدامات کو روکنے کے لیے دباؤ ڈال سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے اور مغربی کنارے کے الحاق کے لیے اسرائیلی حکومت کے اقدامات بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ گوترش نے غزہ کی پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کی فوجی کارروائی کے بارے میں کہا کہ اس پٹی میں بدترین سطح پر اموات اور تباہی کا سلسلہ جاری ہے کہ جو میں نے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنے دور میں اور شاید اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے۔ فلسطینی عوام کے مصائب ناقابل بیان ہیں، قحط اور صحت کی مؤثر خدمات کا فقدان ہے اور لوگ مناسب پناہ گاہ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے اداروں نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیا ہے، لیکن گوترش نے اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ گوترش نے اس سلسلے میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام قانونی طور پر نسل کشی کا اعلان کرنا نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مسئلہ اصطلاح کا نہیں بلکہ میدانی حقائق کا ہے۔ فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت متعدد ممالک اس ہفتے فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر خزانہ نے فلسطینی ریاست کے نظریے کو دفن کرنے کے لیے مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو مقبوضہ علاقوں میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں کم سے کم 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ شہر کے مرکز میں صہیونی فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوجی شہر غزہ میں 1,700 سے زائد کثیر منزلہ عمارتیں منہدم کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں صہیونی جنگی قیدیوں کی ہلاکت کے بارے میں اپنی تضاد بیانی سے قیدیوں کے لواحقین کا غم و غصہ بھڑکا دیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں مظاہرے کی کال دی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک طرف غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی وحشیانہ نسل کشی کی حمایت کی اور دوسری طرف صہیونی جنگی قیدیوں کے بارے میں متضاد بیان دیے، جس سے جنگی قیدیوں کے لواحقین کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں کے سوال کے جواب میں پہلے کہا کہ غزہ میں 32 اسرائیلی قیدی ہلاک کیے گئے، پھر کہا کہ شاید اس سے زیادہ، شاید 38، اور اس کے بعد کہا کہ تقریباً 40 اسرائیلی قیدی غزہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح صہیونی جنگی قیدیوں کے زندہ ہونے کے امکان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ غزہ میں 20 سے کم اسرائیلی قیدی زندہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے کہ صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین سخت تشویش میں مبتلا ہیں اور مسلسل مظاہرے کر کے جنگ بند کرنے اور جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک ٹھوس معاہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے غزہ میں صہیونی جنگی قیدیوں کی ہلاکتوں اور زندہ بچ جانے والوں کے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ صہیونیوں کے بتائے ہوئے اعداد و شمار سے بہت مختلف ہیں۔ ٹرمپ نے صہیونی جنگی قیدیوں کی جان خطرے میں ہونے کے حوالے سے ان کے لواحقین کی تشویش کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ خطرے میں ہو سکتے ہیں، جنگ بڑھنے سے ان کی جان جا بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ کی شدت کے نتیجے میں وہ آزاد ہو جائیں۔ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق تضاد بیانی سے بھرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انٹرویو پر صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین کو برہم کر دیا، اور انہوں نے ہفتے کو جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک بار پھر مظاہرے کی کال دی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ایک امریکی نیوز ویب سائٹ ڈیلی کالر کے ساتھ بات چیت میں صہیونی جنگی قیدیوں کی طرف سے بے اعتنائی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کو غزہ کی جنگ آخر تک جاری رکھنی چاہیے۔ برازیل نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کا فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق برازیل نے بھی عالمی عدالت انصاف میں غاصب صہیونی حکومت کے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر مقدمے کا باضابطہ فریق بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوبی افریقہ نے غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی نیز جنگی اور انسانیت کے خلاف وحشیانہ جرائم پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ برازیل نے عالمی عدالت انصاف کی دفعہ 63 کے تحت غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مقدمے میں باضابطہ فریق بننے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے کہا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا، اور تاریخ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی حکومت جدید ترین اسلحے سے مظلوم فلسطینی عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور اس کو نسل کشی اور ہولوکاسٹ کے علاوہ اور کوئی نام دیا جا سکتا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل تک صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا کوئی معاہدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور وزیر اعظم کے مشیر ماجد الانصاری نے امریکی چینل CNN کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر کا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک عرب مسئلہ ہے اور اسے عرب اسرائیل حل کے ساتھ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ بحران حل نہیں ہو جاتا، خطے میں جامع امن کا تصور کرنا بہت مشکل ہوگا۔ الانصاری کے مطابق خطے میں امن دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کا حصہ ہے جس کی بنیاد مسئلہ فلسطین کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت نے خلیج فارس کے ممالک، عرب دنیا اور عالمی برادری میں بڑے غصے کو جنم دیا ہے۔ خیال رہے کہ قطر نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے منصوبے کو مشروط طور پر قبول کرنے کا عندیہ ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب حال ہی میں صہیونی حکومت نے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے دارالحکومت دوحہ پر جارحیت کی، اور جارحیت کے بعد بھی صہیونی حکام مسلسل قطر کو دوبارہ جارحیت کی دھمکی دیتے رہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کی افغانستان میں ہلاکت کی خبر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا دہشت گرد گل رحمان عرف مرید افغانستان میں ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ گل رحمان جعفر ایکسپریس کی منصوبہ بندی کے علاوہ چینی شہریوں، پاکستان کے مختلف اداروں اور عام شہریوں پر دہشت گردانہ حملوں میں بھی ملوث تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق گل رحمان اور اس کے گینگ کے دہشت گردوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں اور سی پیک منصوبوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ گل رحمان عرف مرید 17 ستمبر کو افغانستان کے صوبے ہلمند میں ہلاک ہوا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ مارچ میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کچھ دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 26 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے، اور سیکیورٹی اہلکاروں نے 354 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے آپریشن میں 33 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ لو محمد کمپین کے تحت ہندوستان کے مختلف شہروں میں مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے۔ کانپور پولیس کی جانب سے آئی لو محمد کے بورڈ پر متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ملگیر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اس ایف آئی آر کے خلاف ہفتے کو لکھنؤ میں بڑی تعداد میں خواتین نے آئی لو محمد کے حوالے سے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر لکھا تھا کہ اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مہاراشٹر، تلنگانہ، گجرات، مدھیہ پردیش اور جھارکھنڈ سمیت مختلف ریاستوں میں مسلمان عوام نے آئی لو محمد کے بینرز کے ساتھ پرامن مظاہرے کیے۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین نے اپنی پروفائل تصویر بدل کر اور آئی لو محمد کے وال پیپر شیئر کر کے احتجاج کی حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں ملگیر سطح پر یہ ایک آن لائن تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کے ذریعے اقلیت کے مذہبی جذبات کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کئی یورپی ممالک میں ہوائی اڈوں کے نظام پر سائبر حملے نے پروازوں کے عمل کو بڑی مشکلات سے روبرو کر دیا۔ سائبر حملے کے بعد برسلز، برلن اور لندن کے ہوائی اڈوں پر لمبی قطاروں کی اطلاعات ہیں۔ متعدد یورپی ہوائی اڈوں پر مسافروں کے چیک ان اور بورڈنگ سسٹم کو سپورٹ کرنے والی آئی ٹی سروسز کمپنی پر سائبر اٹیک نے فضائی آپریشنز میں بڑے پیمانے پر خلل ڈالا۔ سائبر حملے سے ایئرپورٹس پر موجود آٹومیٹک سسٹمز مشکلات کا شکار ہو گئے اور ٹرمینلز کا عملہ مینوئل طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق برسلز ہوائی اڈے پر خلل کی وجہ سے کم از کم 9 پروازیں منسوخ کرنا پڑیں اور 15 سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوئیں۔ برلن میں بھی ہوائی اڈے کے حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آٹومیٹک سسٹمز کو مکمل طور پر بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ لندن کے ایتھرو ہوائی اڈے سے بھی اس قسم کی مشکلات پیدا ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ہوائی اڈے کے حکام نے کہا ہے کہ مجرموں کی شناخت اور نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی تک سائبر حملے سورس کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نمتقی ہوں زاہد نہ پارسا ہوں، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں